نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. یہ چار آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی دو آیتیں وہ ہیں جن کی اس سے پہلے تلاوت کی جا چکی اور اس سے متعلق کچھ باتیں بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا جس میں تمام لوگ شامل ہیں، خواہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، اور ان سب کو ایک ہی حکم دیا اعبدوا ربکم، کیونکہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد، ماں باپ، بہن بھائی اور جو تمہارے پہلے گزر چکے ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر صرف یہی نہیں آسمان سے پانی بھی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا. تو جب سارا کام کرنے والا اللہ رب العزت ہے تو مستحق عبادت بھی وہی ہے. اس لیے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ زمین کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا، آسمان کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا تھا، اسی طرح اس میں جو چاند ستارے اللہ نے ٹانگ دیے، دنیا کا کوئی شخص بھی یہ تمام چیزیں نہیں پیدا کر سکتا تھا. پھر یہ کہ تمہارے لیے رزق اس زمین میں رکھ دیا، آسمان سے برسات پانی برسا دیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں رزق عطا فرمایا. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کی سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. جب تم نے عقلاً یہ بات سمجھ لی تو عبادت بھی اسی کی کرو، اس کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے شریک بھی مت ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی سوا چونکہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا اس لیے اس کا کوئی شریک بھی نہیں. اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہاں سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر فرمایا جو علم معجزہ کہلاتا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، مختلف انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے مختلف معجزے دیے ان کے ہاتھ پر تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں. اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو عام طور پر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو ان کے ہاتھوں پر جب یہ چیزیں دیکھیں گے، ان کے ہاتھوں سے یہ چیز صادر ہوتے دیکھیں گے تو شاید مسلمان ہو جائیں. چنانچہ بہت سے لوگ ان معجزات کو دیکھ کر اسلام لائے اور بہت سے لوگ اپنی حالتوں پر باقی رہے. پھر بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے ان سے معجزات طلب کیے. تو اللہ رب العزت کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطالبے کی بنا پر معجزہ دکھلا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ کہ اس کو پھر ختم فرما دیتے ہیں، اس کو باقی نہیں رکھتے، سوائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ عذاب ان پر آ گیا لیکن پورے طور پر اس عذاب نے انہیں اپنے لپیٹ میں نہیں لیا. اس قوم نے جب آثار دیکھے تو فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف، توبہ و استغفار کی، تمام لوگ جنگلوں میں چلے گئے، میدانوں میں نکل گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور توبہ و استغفار کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توبہ و استغفار کو قبول کیا. تو اس قوم کے سوا کسی اور قوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ختم اور تباہ کر دیا گیا. تو یہاں پر جس معجزہ کا ذکر ہے وہ معجزہ علمی ہے یعنی قرآن مجید. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اللہ نے معجزے دکھلائے. پھر ہوا یہ کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا آپ کے تشریف لے جانے کے باوجود قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو قائم و دائم رکھا. یعنی یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو باقی رکھا, اور ہر شخص ہر دور میں اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے, اس کے کمالات دیکھ سکتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلین شریف جنہوں نے لکھی ہے تو ان کی کتاب ہے خصائص کبرا غالباً, اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ دو معجزے ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے اور جو شخص چاہے ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتلائیے کہ ہر سال لوگ حج کرتے ہیں, حج میں لاکھوں انسان آتے ہیں اور ہر آدمی ساتھ ساتھ کنکریاں مارتا ہے, تو جن جمرات پر یہ کنکریاں برسائی جاتی ہیں ماری جاتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک ڈھیر لگ جاتا, جبکہ کوئی انتظام بھی اس زمانے میں نہیں تھا کہ ان کنکریوں کو ہٹایا جاتا ہو. تو جس مار دی جاتی تھی پھر ہٹاتا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں ڈھیر بھی نظر نہیں آتا تھا, تو یہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ یعنی سوال کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کے حج قبول فرما لیتے ہیں ان کی کنکریاں بھی از خود غائب ہو جاتی ہیں. یہاں صرف ان بدنصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا. تو یہ ایک واقعتاً 1400 سال سے یہ ایک معجزہ ہے. اب جا کر اس زمانے میں انہوں نے کچھ انتظام کیا اس قسم کا کہ وہ ہٹا دیتے ہیں, ورنہ ایک عرصے تک کبھی کنکریاں وہاں سے ہٹائی نہیں گئیں. اور یہ مسئلہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے کنکریاں اٹھانا منع ہے, یعنی اگر کسی کے پاس کنکری نہ رہے یا گر جائے یا کم ہو جائے تو وہاں سے اٹھانا منع ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی ماری ہوئی کنکری ہو. یہی وجہ ہے کہ حجاج کرام میدان مزدلفے سے ہی کنکریاں لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر آ کر یہاں پر وہ کنکریاں جو ہے وہ رمی کرتے ہیں اور جمرات کو رمی کرتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ تو یہ ہے, اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے کہ اس کا دعویٰ اور چیلنج بھی ہر دور میں موجود ہے. اب خود آدمی سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں جس معاشرے میں پل بڑھ رہے تھے وہاں نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے, چند گنتی کے ایسے لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا جو صرف لکھنا پڑھنا برائے نام جانتے تھے, ورنہ عام طور پر نابلد تھے بالکل. لیکن ایک بات تھی کہ اس زمانے کے ہر بچہ فصاحت و بلاغت میں ماہر تھا اور فصیح اپنے آپ کو وہ کہلاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عرب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فصیح کہتے ہوں, جن کی زبان میں فصاحت ہو بلاغت ہو, اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے, عجمی گونگے کو کہتے ہیں. تو عرب اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ جو فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہوں انہیں عرب کہا جاتا ہے, اور جو فصاحت و بلاغت نہ رکھتے ہوں ان کو اپنے مقابلے میں عرب دوسرے کو عجمی کہتے تھے, اور آج تک یہ بات موجود بھی ہے. تو بہرحال بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہوتے تھے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ فصاحت و بلاغت بچے بچے کی گھٹی میں تھی. ایک 6-7 سال کا بچہ بھی فصیح زبان بول سکتا تھا اور شعر کو سمجھ سکتا تھا, اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ غالباً 3 دوست تجارت کے لیے گئے اور ان میں سے 2 کی نیت خراب ہو گئی, تو تیسرے دوست کو انہوں نے مار دیا, مارنا چاہا. جب اس نے سمجھ لیا کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے ایک مصرع لکھنا ہے یا شعر لکھنا ہے, یہ تم بس میری بیٹی تک پہنچا دینا, جو کچھ تم نے لینا ہے لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا لکھنا ہے. تو انہوں نے صرف اتنا لکھوایا کہ یا بنت امرأ القیس ان اباکما, ایک مصرع انہوں نے لکھا, یا بنت امرأ القیس ان اباکما, اور بس اتنا سا مصرع کہا کہ یہ میری بیٹی کو دے دینا. اس کے بعد انہوں نے وہ سب بٹوارا وٹوارا کر لیا اور مال وال انہوں نے لے لیا. ایک عرصے کے بعد جب واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو دوست کی بیٹی کے گھر بھی گئے اور جا کر وہ کہا کہ تمہارے والد تو جو ہے وہ دشمنوں نے مار ڈالا، ڈاکو نے لوٹ لیا ان کا سامان بھی اسباب بھی اور نہ مار ڈالا، اور یہ ایک روکا یا ایک پرچہ چھوٹا سا انہوں نے دیا تھا تم تک پہنچانے کے لیے، تو یہ میں پہنچاتا ہوں. اس بچی نے اس روکے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئی. انہوں نے جانا چاہا تو کہا کہ نہیں آپ بیٹھیے. اس کے بعد پڑوس میں گئی اور جا کر پڑوس سے کہا کہ یہ دو آدمی گھر میں آئے ہوئے ہیں، ان دونوں نے میرے والد کو قتل کیا، انہیں پکڑ لو. بہرحال پڑوس سے لوگ آئے اور پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے قتل نہیں کیا، انکار کیا، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک کوئی ثبوت تو ہاتھ میں تھا نہیں. تو اس بچی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم نے انہیں پکڑوا تو دیا. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک مشرا ہے، یا بنت امرا القیس ان اباکما. میں نے بہت سوچا کہ اس کا دوسرا مشرا کیا ہو سکتا ہے، لیکن میری زبان پر کوئی اور مشرا آ نہیں رہا یا کوئی اور شعر بن نہیں رہا اس کے سوا قد قتل وقاتلہ لداکما، کہ وہ قتل کر دیا گیا اور ان کا قاتل تمہارے پاس. اس لیے میں نے یہ بات صرف اس لیے بیان کی کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس زمانے کی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتی تھی. ایک چھوٹی سی بچی وہ بھی شاعری میں جو ہے وہ ممتاز مقام رکھتی تھی. اب دیکھیے اس نے تو صرف ایک مصرع لکھا ہے اور دوسرا مصرع نہ موجود ہے، نہ کسی نے بنایا، نہ اس سے پہلے کوئی شعر موجود ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ قاتل خود لا کے نہ دیتے، انہیں بھی پتا ہوتا اس بات کا کہ بھائی اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. لیکن جب بچی کے پاس یہ مصرع پہنچا تو اس نے فوراً کہا کہ بھائی دوسرا مصرع اور کوئی بن نہیں رہا، کہ قتل ہوتی رہا، وہ قتل کر دیا گیا. وقاتلہ لداکما، اور اس کا قاتل جو ہے تمہارے پاس. بہرحال یہ تو صرف میں نے اس لیے بتایا کہ فساد، لیکن ایسے زمانے میں قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس تردد میں ہو، شک و شبے میں ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن مجید، اس کے بارے میں تم تردد میں ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اگر تم تردد میں ہو. اول تو ریب اس تردد اور شک کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، لیکن بالفرض اگر کوئی اپنی ناسمجھی کی بنا پر، ناواقفی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر اس تردد میں اور شک و شبے میں ہے، تو فرمایا کہ فاتو بصورت من مثلی، تم اس کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ. اور یہاں پر قرآن مجید کی جتنی صورتیں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی سی صورت چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو. چنانچہ ان آتینا کل کوثر، فصلی لربک وانہر، ان شانیہ کا ہو الابتر، سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی ہے یہ، اس جیسی ہی کوئی صورت لے آؤ. بعض روایات میں آتا کہ ایک عرصے تک یہ صورت لٹکی رہی، یہ اس دعوے کے ساتھ کہ کوئی اس جیسی چھوٹی صورت کوئی لے آئے بنا کر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور جن کو اس سے اچھا موقع اور کوئی مل نہیں سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں اور یہ لوگوں تک بات پہنچا دیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو شاعری ہے، تو یہ موقع ہاتھ سے نہ چھوڑتے. وہ ضرور اس کے مقابلے میں اور مقابلہ کیسا کچھ نہیں کیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ ان کے جتنے بھی گرو گھنٹال تھے اور جتنے بھی ان کے معین اور مددگار لوگ تھے جو ان کی اعانت کرتے تھے، ان سب کو کہا کہ ودعو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، کیونکہ اللہ کا تو کلام ہی ہے. اب اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ تم جس کو چاہے بلا لو، اب اس میں تمہارے بت بھی ہیں جن کو تم خدا مانتے ہو، اور اس کے علاوہ اور آوان و انصار جتنے بھی ہیں ان سب کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوے میں اگر تم سچے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے. اور جب اللہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو ویسا ہی کلام تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ جب ایک انسان نے کوئی کلام بنایا ہے تو دوسرا انسان ویسا کلام کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارا چیلنج ہے. اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں انہوں نے کتنی کوشش کی ہوں گی اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. چنانچہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ بعض وہ الٹے سیدھے عربی جملے بنا کر لائے بھی. بعض نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل، ہاتھی اور کیا ہے وہ ہاتھی، اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اس ٹائپ کے کوئی مختلف وہ بنا کر لے آئے. لیکن کہاں اللہ کا کلام، کہاں یہ اس قسم کا ایک جاہلانہ کلام. تو چه نسبت خاک رب عالم پاک، تو خود ان لوگوں نے ہی تردید کر دی کہ میاں تمہارا کلام کہاں اور اس کلام کی حقانیت اور اس کی شان کیا ہے بات ہے، یہ تو مطلب انہی کے لوگوں نے رد کر دیا کہ اس کلام کا مقابل نہیں ہے. تو بہرحال ودعو شہداءکم من دون اللہ، فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے آوانوں جس سے بھی تم مدد لے سکتے ہو ان سے مدد لے لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور قرآن مجید کے دعویٰ آج بھی برقرار ہے، آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، یعنی ایسا کام، یہ دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں اس کے مقابلے پر تم کوئی صورت بنا کر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، دونوں باتیں کر دی، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور آگے فرمایا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ اور پتھر، یعنی وہ آگ بھڑکائی جائے گی کس سے؟ لوگوں سے، اور اسی طرح سے پتھر کی آگ، تو بہت سخت آگ ہوتی ہے پتھر کی، لاوا جب نکلتا ہے پہاڑ سے اس کی جو آگ ہوتی ہے اس شدت کے اعتبار سے باقی آگوں کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے، ایک کاغذ کی آگ ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ کانا یہ سرکنڈے جو ہوتے ہیں یہ آگ ہوتی ہے، ایک آگ گھاس کی ہوتی ہے، تو مختلف آگیں ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کی شدت دوسرے کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو پتھر کی جو آگ ہوتی ہے یہ آرام سے ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا جلدی سے، اگر پتھر گرم ہو جائے لاوا بہ جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوگ ہوں گے، اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. مراد کون لوگ ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کریں، اس کے نبی کا انکار کریں، اس پر لائی ہوئی کتاب کا انکار کریں، تو یقیناً وہ کافر ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، اگر سارے قرآن مجید کا انکار کرے گا تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ بہرحال یہ دعویٰ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور بلا شک و شبہ 1400 سال سے اللہ کا دعویٰ جو ہے وہ موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں ببانگ دوہل اس کو، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ جس نے قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنائی ہو یا پیش کر کی ہو، انشاءاللہ قیامت تک کر بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان معجزات کو دیکھ کر اس قرآن مجید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے رائے ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے اور جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. کم از کم اگر جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ناظرہ، تو کم از کم ایک رکو تو پڑھ لیا کریں، ورنہ تو حق تو یہ ہے کہ ایک پارا پڑھیں، لیکن اگر پارا نہیں پڑھ سکے تو آدھا پڑھ لو بھائی، آدھا نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارا پڑھ لو، پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے ایک رکو ہی پڑھ لو، لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھو، اور ہو سکے تو آج کل تو تفسیر بھی مل جاتی ہے، معرف القرآن لے لیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین اور بے نظیر تفسیر ہے، آدمی ایک رکوع پڑھے یا اس سے بھی کم پڑھا، اگر تفسیر کے ساتھ پڑھا تو بھلے ایک آیت ہی پڑھ لو، دو آیتیں پڑھ لو اور اس کے مطابق ترجمہ اور تفسیر دیکھ لو یا سن لو، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مجید میں ہم سے کہہ کیا رہے ہیں. کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیڈ لاک تو ہوتی ہے نا، اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 6 فٹ کا انسان پیدا کیا، اس کو چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیڈ لاک ہمارے ساتھ، یعنی یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس کے مطابق اس وجود کو استعمال کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن اگر تم نے اس کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا تو پھر تمہیں گمراہی سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.